لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر 6، فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، آپ نے ایک بار فرمایا تھا، جس گھر میں دھوپ نہیں آتی اس گھر میں ڈاکٹر آتا ہے، برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں.
جی ہاں، دھوپ صحت انسانی کے لیے ضروری ہے. اب پودے کو دیکھ لیں، پودا اگر گھر میں آپ رکھے تو مرجھا جائے گا، دھوپ میں ہوگا تو وہ کھلے گا، پھلے گا، پھولے گا، سب جانتے ہیں. درخت سارے دھوپ میں ہوتے ہیں. آپ گھر میں اگر درخت بوئیں تو وہ درخت اتنا تھوڑی بڑھے گا، صحن میں بڑھے گا جو اوپن اسکائی، کھلا آسمان. تو جس میں انسانی کی نشو و نما میں بھی دھوپ کا ایک کردار ہے، چنانچہ وہ طبی تحقیق کے مطابق 6 ماہ سے 2 سال کی عمر کے درمیان بچوں کی ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں. اگر ہڈیوں کی صحیح نشو و نما نہ ہو تو ان میں ریکٹس نامی بیماری پیدا ہوتی ہے. ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے وٹامن D3 بہت ضروری ہے. اگر اس میں کمی واقع ہو جائے تو ہڈیوں میں مختلف نقائص رہ جاتے ہیں جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بنتے ہیں. دراصل انسانی جسم کی کھال میں وٹامن ڈی سوئی ہوئی حالت میں ہوتا ہے. اس کا نام 7-ڈی ہائیڈروکولیسٹرول ہے. جب سورج کی کرنیں انسانی جسم پر پڑتی ہیں تو یہ وٹامن ڈی میں بیدار ہو کر متحرک ہوتا اور وٹامن D3 میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے. وہاں سے یہ جگر میں جاتا ہے جہاں اس کو مزید کارآمد بنایا جاتا ہے. پھر یہ گردوں میں پہنچ کر مکمل طور پر سرگرم عمل ہو جاتا ہے. اب یہ وٹامن D3 آنتوں سے کیلشیم اور فاسفورس کو خون کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا، بلکہ اس عمل کو تیز تر کر دیتا ہے. اور ان کی جو مقدار ہماری خوراک میں شامل ہو کر ہماری آنتوں میں پہنچ رہی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ تیزی سے اسے خون میں جذب کر لیتا ہے. کیلشیم اور فاسفورس ہماری ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے ضروری ہے. یہ یاد رکھیے، سورج کی وہ شعائیں جو بند کھڑکیوں کے شیشے سے ٹکراتی ہوئی انسانی جسم تک پہنچتی ہیں، ان میں الٹرا وائلٹ شعائیں نہیں ہوتی، لہذا ان میں یہ خاصیت بھی نہیں ہوتی کہ سوئے ہوئے وٹامن D3 کو متحرک کر کے کارآمد بنا سکیں. آج کل ریکٹس نامی بیماری بچوں میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجوہات میں سے خوراک میں وٹامن D3 کی کمی بھی ہے، مگر سب سے بڑی وجہ تنگ محلوں کے اندر بڑی بڑی عمارات کے بند گھروں میں رہائش ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر سورج کی کرنیں صحیح طور پر انسانی جسم تک نہیں پہنچ پاتی اور نتیجتاً بچہ ریکٹس کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی ہڈیوں میں ایک یا ایک سے زیادہ مختلف نوعیت کے نقص پیدا ہو جاتے ہیں. بچے میں ریکٹس کی علامات، نمبر 1 بار بار بچوں میں نمونیا کا ہونا، نمبر 2 آئے دن دست ہو جانا، نمبر 3 چڑچڑاپن، اور نمبر 4 خون کی کمی. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. مثلا آج کل آپریشن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، عام آپ سنتے رہتے ہیں اور شاید سبھی کو تجربہ بھی ہوتا ہوگا اس کا کہ کوئی نہ کوئی عزیز کا آپریشن. اس کی وجہ، پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو آپریشن نہیں ہوتا، نہ اسپتالوں میں زچگی کا کوئی خاص تصور تھا، بلکہ عموماً یہ دایا جنائی کا کام کرتی تھی، ڈیلیوری کراتی تھی، اب اسپتال کا سلسلہ ہے اور بے پردگیوں کی بھرمار ہے، ڈاکٹر مرد ڈاکٹر تک اب تو وہ ڈیلیوری کراتے ہیں، اور مردوں میں عقل جیسے کوئی چیز رہی نہیں ہے جو کم از کم اتنا ہی غور کر لیں کہ جہاں ہم داخل کروا رہے ہیں یا مرد ڈیلیوری کرائے گا یا عورت کروائے گی، کم از کم یہ تو آدمی کو شعور ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی کو غیر مرد کے ہاتھ پر ہاتھ میں دے دیا اور ڈیلیوری کروائے گا، اب مزید بے پردگی کیا ہوگی ڈیلیوری کے علاوہ، وہ مرد کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں یہ طلبا جو ہوتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس، یہ جمع ہو کر تماشا دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ تو دعائیں کر رہے ہیں کہ بس بچہ ہو جائے، کسی طرح بچہ ملنا چاہیے، چاہے کان پکڑ کے وہ جہنم کی طرف کھینچنا شروع کر دے، احساس ہی نہیں۔ تو بہرحال آج کل آپریشن کے ذریعے جو ہوتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سورج کی کرنیں وہی بچی کو 6 ماہ اور 2 سال کی عمر کے درمیان اس کو سورج کی کرنیں نہیں ملتی، تو اس کی جو اندر کی ہڈی ہوتی ہے جس پر بچے کا پیٹ میں بچے کا بستر سمجھ، ایک ہڈی ہوتی ہے جس پر وہ بچہ جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہے، وہ ہڈی نشو و نما اس کی نہیں ہوتی سورج کی کرنیں نہ ملنے کی وجہ سے، لہذا وہ ہڈی سکڑی بھی رہ جاتی ہے، تو اب وہ جو بچہ جو ہے وہ ٹیڑھا ترچا ہو کر وہ پھنس پھنسا جاتا ہے اور وہ نارمل نکل نہیں پاتا، اس لیے آپریشن سے اس کو نکالا جاتا۔ تو پہلے کے دور میں گھر کشادہ ہوتے تھے، ہر گھر میں روشن دان ہوتا تھا، کھلا صحن ہوتا تھا، اب آبادیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، خصوصاً شہروں میں آبادیاں زیادہ ہوتی ہیں اور کئی کئی منزلہ عمارات بنتی ہیں، اور یہ منزلہ عمارات بنانا یہ بھی سنت نہیں ہے لیکن ناجائز بھی نہیں ہے، یہ کئی کئی منزلہ عمارات اور پھر اے سی کی سوغات، اے سی کے لیے ضروری ہے کہ کھڑکیاں بند کر دی جائیں، جھریاں تک بند کر دی جائیں، ورنہ کولنگ جو ہے اس پہ سے پاس ہو جائے گی، تو سورج کو ہر طرح سے سورج کا داخلہ ممنوع کر دیا جاتا ہے گھروں میں، تازہ ہوا کا داخلہ بھی ممنوع کر دیا جاتا ہے، کھڑکیاں بند رہتی ہیں عام طور پہ گھروں میں، پھر کارپیٹ بھی بچھاتے ہیں اس میں پرورش پانے والے جراثیم الگ تباہی مچاتے ہیں، پھر بہت سارا فرنیچر اب گھروں میں ہوتا ہے، پلنگ ہے تو سوفے ہیں، یہ سب جراثیم کو پرورش دیتے ہیں، ان کی صفائیاں تھوڑی ہوتی ہیں، آپ نے صوفہ کبھی دھویا ہے؟ کبھی بھی نہیں دھویا ہوگا، نہ پلنگ دھویا ہوگا، نہ گدیلے دھوئے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ جب جو چیز دھلے گی نہیں، جس کو دھوپ نہیں ملے گی، تازہ ہوا نہیں ملے گی، تو جراثیم کا خاتمہ ان میں کیسے ہوگا؟ تو اس پہ ہم سوتے ہیں، میرا تو انداز یہ ہے کہ اول میرے گھر میں پلنگ تو ہے نہیں، بس ایک ہی بار پلنگ داخل ہوا تھا جہیز میں، اور وہ بھی بس وہ میں اس پہ سوتا نہیں تھا، میری آج سے نہیں، دعوت اسلامی سے پہلے سے چٹائی پر سونے کی عادت ہے الحمدللہ، تو میں اس پر نیند کر کے سوتا نہیں تھا، مطلب چٹائی پر سوتا تھا، اور پھر پلنگوں پر میں بیسیوں بار سویا ہوں، خصوصاً جب سے یہ حدیث شریف سنی ہے کہ کہیں جائیں اور کوئی بستر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کرتا تھا تو جو بھی بستر وہ پیش کرتا تھا آپ اس میں نقص نہیں نکالتے تھے اور اس کو قبول فرما لیتے تھے، اب میں کہیں جاتا ہوں تو پلنگ پیش کیا جاتا ہے تو اکثر سو جاتا ہوں، سرکار منع نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ مجھے بعض اوقات پلنگ پہ نیند نہیں آتی تو پھر کبھی نیچے بھی آ جاتا ہوں، حتی الامکان سفر پہ جاتا ہوں، اپنی چٹائی ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، عادت سی پڑی ہوئی ہے کہ چٹائی کے بغیر مزہ نہیں آتا، میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اب یہ کہ نہ تازہ ہوا میسر ہے گھروں میں، نہ دھوپ میسر ہے، تو ظاہر ہے کہ جب جراثیم پنپ رہے ہیں، تازہ ہوا بھی پاس، فریش ایئر نہیں مل رہی، تو بیماریاں آئیں گی، اور اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ جس گھر میں سورج یا تازہ ہوا داخل نہیں ہوتی اس گھر میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے، تو پہلے اتنی بیماریاں تھوڑی ہوتی تھی، لوگ بڑی اچھی صحت مندانہ زندگی گزارتا، آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا میرا خیال ہے جو ہاتھ اٹھائے کہ میں مکمل صحت مند ہوں، چلیے اگر کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا دے کہ مجھے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، مکمل صحت مند ہوں، ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا، میں تو سراپا بیماری ہوں، مجھے تو میں تو بیماریوں کا مجموعہ ہوں، آپ بھی بیمار نہیں ہیں، میں تو گناہوں کا بیمار ہوں اور محبت حبیب کا بیمار بننا چاہتا ہوں، جسمانی بیماری تو اتنی تشویشناک نہیں ہے مجھے.
بہرحال بہت کم عیسائی بھائی ہیں جو صحت مند ہیں, یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے. اگر یہ لیبورٹری ٹیسٹ کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا نکل ہی آئے. یہ ہوتا ہے آدمی کو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, اور کچھ نہ کچھ نہ ہونا یہ بھی تشویش کی بات ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ حضور, ابھی آپ نے دھوپ کے فوائد ارشاد فرمائے, یہ بھی بتا دیجئے کہ دھوپ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
طلوع آفتاب کے فوراً بعد اور غروب آفتاب کے آخری لمحات میں 12-12 منٹ کے لیے موسم کے لحاظ سے وقت میں کمی بیشی کر کے بچوں کو ایسی جگہ لٹائیں یا بٹھائیں جہاں مکمل دھوپ آتی ہو. ہر عمر میں دھوپ کھانا ضروری ہے, غالباً اس کو سن باتھ لوگ کہتے ہیں. لہذا انہی اوقات میں ہر ایک کو اتنی دیر تک مکمل دھوپ میں رہنا چاہیے کہ کھال گرم ہو جائے. بیان کردہ اوقات بہترین ہیں. اگر نہ بن پڑے تو دن بھر میں کسی بھی وقت میں اتنی دھوپ حاصل کر لی جائے جتنی آسانی سے سہی جا سکے. یاد رہے کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں ہونا حدیث پاک میں منع ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ. تو بچوں کو بھی بیماریوں سے بچانے کے لیے 1 یا 2 ماہ کی عمر ہی سے مناسب دھوپ مہیا کی جائے, اور 4 ماہ کی عمر سے غذا میں انڈے کی زردی بھی استعمال کروائی جائے. دوسرا دھوپ کرن کو حاصل کرنے کے طریقے ہیں کہ کھڑکیاں کھول دی جائیں, اور کمرے میں کھڑکی ایک ہوگی تو صحیح معنوں میں ہوا پاس نہیں ہوگی. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ 2 کھڑکیاں ہونی چاہیے. جیسے پاکستان میں مغرب کی طرف سے ہوا آ رہی ہے, ویسٹ اوپن جس کو کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف کھلا ہونا. اب تو ویسٹ اوپن کا بھی شاید اتنا تصور نہ رہا, اب تو اے سی آ گیا نا, تو وہ تو ہوا اور دھوپ کو داخل ہونے ہی نہیں دیتا ہے, مار مار کے بیمار کرتا ہے بندے کو. ایک جیسے کہ مغرب کی طرف کھڑکی ہو, ایک مشرق کی طرف کھڑکی ہو, تو مغرب کی طرف سے جب ہوا داخل ہوگی تو پہلے سے موجود ہوا جو کمرے میں اس کو دھکا مار کے مشرق کی طرف نکال دے گی, اور تازہ ہوا اور آکسیجن کی مناسب مقدار آپ کے کمرے میں داخل ہوگی. تو اس طرح ہوا بدلتی رہے گی, ورنہ سانس میں کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے اور لینا پڑتا آکسیجن جو زندگی کے لیے ضروری ہے. تو اب جب کمرہ بند ہوگا تو ظاہر ہے کہ آکسیجن آپ لیتے رہیں گے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے رہیں گے, تو آکسیجن کی مقدار تو کم ہوتی چلی جائے گی. اور زیادہ دن تک اگر کمرہ بند ہو اور آپ ایک دم دروازہ کھول کے داخل ہو اندر, تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنی گھٹن ہوتی ہے. بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ فنا وہ کنویں کے اندر اترا تو زہریلی گیس کے ذریعے اس کی موت واقع ہو گئی, اس طرح کے آپ پڑھتے ہوں گے اخباروں میں. تو وہی کہ وہاں تازہ ہوا جاتی ہی نہیں, تو پھر وہ زہریلی ہوا جمع ہو جاتی ہے, اس سے موت واقع ہو جاتی ہے. تو چلو ہم تو دروازے کھولتے بھی رہتے ہیں, تھوڑی تھوڑی ہوا بدلتی رہتی ہے, اس لیے موت اس طرح اچانک واقع نہ بھی ہوتی ہو تو بیماریاں تو داخل ہوتی رہتی ہیں نا, جراثیم پنپتے رہتے ہیں. تو تازہ ہوا سے بھی جراثیم مرتے ہیں, دھوپ سے بھی مرتے ہیں. تو اس لیے دروازے کھڑکیاں کھولتے رہنا چاہیے. اب جیسے فلائنگ پروف دروازے لگاتے ہیں مچھر سے بچنے کے لیے, تو ان دروازوں سے جو باریک جالی ہوتی ہے دروازوں میں, اس کو فلائنگ پروف دروازہ غالباً بولتے, تو اس دروازے سے بھی ہوا صحیح معنوں میں داخل نہیں ہوتی. تو یہ مچھر کا قاعدہ کہ یہ رات کو آتے ہیں اندھیرے, تو چلیے رات کو فلائنگ پروف دروازہ آپ کی مجبوری ہے, مچھر بہت ہیں, آپ نے بند کر دیا, تو دن کو اس کو کھول دیا کریں, کیونکہ وہ جالی سے آپ سمجھتے ہوا پاس ہوتی ہے, نہیں, بہت معمولی ہوا پاس ہوتی ہے. اس طرح کپڑے کے پردے آپ کے لگا لیتے ہیں, سمجھتے ہم نے کھڑکی کھول دی ہے تو پردہ لگا دیا تو ہوا آئے گی, تو کپڑوں سے کوئی ہوا تھوڑی پاس ہوتی ہے, کپڑوں سے تو پانی پاس ہو جاتا ہے, ہوا نہیں پاس ہوتا. اگر اندازہ لگانا ہے تو اپنے کرتے کا دامن اٹھا کر آپ اس پہ ہاتھ ہتھیلی رکھ کر پھونک مارے تو آپ کو پتا چل جائے کہ کتنی ہوا پاس ہوتی ہے. اگر برائے نام پاس ہوئی بھی تو یا تو آپ کا کپڑا پتلا اس لیے پاس ہوئی, اور آپ نے پریشر سے پھونک ماری اس لیے پاس ہوئی, तो ये पर्दे भी तो मोटे मोटे लगाते, इसमें हवा पास नहीं होती, तो पर्दा हटाकर पूरी खिड़की खोलनी पड़ेगी, और इस तरह खोलनी खिड़की रखनी है कि जिससे बेपर्दगी भी ना हो, ना आपके घर की खवातीन किसी गैर को नजर आए, ना आपकी नजर किसी गैर औरत पर जाए। इन एहतियातों के साथ खिड़की होनी चाहिए, या खिड़की है और बेपर्दगी का एहतमाल है तो अब उस खिड़की की तरफ रुख ना किया जाए, अपने आप को बचाया जाए। हवा और धूप बहुत जरूरी है, और गालिब अक्सरियत हवा और धूप से अपने आप को महरूम किए हुए, इसलिए गालिब अक्सरियत आजकल बीमार है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
مدینہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 99 نام ہیں؟
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کے بھی 99 نام ایک صفحے پر خوبصورت انداز میں دیے ہوتے ہیں، اور ایک صفحے پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 99 نام دیے ہوتے ہیں، مگر 99 ناموں میں حصار نہیں ہے، اتنے ہی نام ہے، یہ نہیں ہے، بے شمار نام۔ چنانچہ سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم ذات دو ہیں، کتوب سابقہ یعنی انجیل مقدس طور شریف وغیرہ میں احمد، اور قرآن کریم میں محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دو نام تو اس میں ذات ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء صفات بے گنتی ہیں، یعنی بے شمار ہیں۔ علامہ احمد خطیب قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 جمعہ فرمائے، سیرت شامی میں 300 اور اضافہ کیے، اور سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نے 600 اور ملائے، کل 1400 ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء ہر طبقے میں مختلف ہیں، اور ہر ہر جنس میں جدا گانا ہے، دریا میں اور نام ہیں، پہاڑوں میں اور، واقعی مختلف زبانوں میں مختلف ہیں۔ جیسے کہ سرکار، عام طور پر ہم سرکار بولتے ہیں، یہ عربی لفظ نہیں ہے، غالباً فارسی لفظ ہے، کتنا عام ہے۔ آ حضرت، یہ ترکیب بھی عربی نہیں ہے، آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم بولتے ہیں نا، یہ ترکیب بھی عربی نہیں ہے، یہ بھی آ حضرت، آ حضور، آ سرور، بلکہ سرور یہ بھی عربی نہیں ہے، سرور بھی فارسی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ عربی میں کہا ہے، یہ بھی عربی نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی عربی ترکیب نہیں ہے۔ شہن شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی عربی ترکیب نہیں ہے۔ ہر زبان میں مختلف انداز میں نام ہے۔ انگلش میں جیسے ہولی پروفیٹ بولتے ہیں، ہولی مانے مقدس، پروفیٹ مانے رسول، تو یہ انگلش، تو مختلف زبانوں میں مختلف اسماء گرامی ہیں، مگر اس میں ذات دو ہیں، احمد دیگر کتب سماویہ میں، اور محمد قرآن مجید میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ صفاتی نام ہر طبقے میں، ہر زبان میں، موقع محل کے لحاظ سے لوگوں نے قائم کیے، اور قرآن عظیم میں اس کی کوئی ممانعت وارد بھی نہیں ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، تو قیامت تک نبی کی تعظیم و توقیر کے لیے جو بھی طریقہ نیا نکلے گا، جو کہ شریعت سے متصادم نہ ہوگا، شریعت سے نہیں ٹکرائے گا، وہ مستحسن ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا۔ جیسے اگر کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ یہ جو تم عید میلاد مناتے ہو، تو پہلے تو صحابہ اکرام ایسا نہیں کرتے تھے، تو صرف صحابہ اکرام کا نہ کرنا یہ ممانعت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ جیسے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پتہ نہیں کتنے نام آپ کو ایسے اپنی یادداشت پر گنوا دیے، یہ جو صحابہ کرام نہیں بولتے تھے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں بولتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں بولتے تھے، لفظ آقا بولتے ہیں، ہم سرکار بولتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری پھر بدعتیں ہیں، یہ ناجائز ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام نہیں بولتے تھے اس طرح. اس طرح اسپیکر پر صحابہ کرام مدنی مذاکرہ نہیں کرتے تھے، اسپیکر پر بیان نہیں فرماتے تھے، کسی بھی صحابی سے اردو میں بیان کرنا ثابت نہیں ہے، ہے ثابت تو دکھاؤ، تو اردو میں بیان کرنا پھر ناجائز ہو جائے گا. یہ ماربل کی مسجدیں، لینتھر کی مسجدیں، یہ پنکھے جو سروں پہ آپ نے لٹکا رکھے ہیں کہ پنکھے بند ہو جائیں تو موڈ خراب ہو جائے، اسپیکر کوئی بند ہو جائے تو آپ کانوں پر انگلیاں رکھتے اور اشارے کرتے کہ بند ہے، تو اسپیکر پر بیان کرنا نہ صحابہ کی سنت ہے نہ سرکار کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار نے کب اسپیکر پہ بیان کیا تھا اور کب اردو میں بیان فرمایا تھا؟ تو اگر یہ کوئی اڑی کر لے کہ جو صحابہ کرام نے کیا بس وہی شریعت میں جائز ہے، باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول اعظم ہے. یہ چشمے آپ نے جو پہن رکھے ہیں، بتائے کس صحابی نے پہنے؟ یہ جو مشینوں میں سلے ہوئے کپڑے آپ پہنتے ہیں، سلائی کیے ہوئے، یہ مشین کہاں جاتی تھی بتائیے؟ ہاتھوں سے سلتے تھے پہلے. پلاسٹک کے بٹن اور طرح طرح کے بٹن آپ لگاتے ہیں، کس سے ثابت ہیں؟ کپڑوں کی غالباً گھنڈیاں ہوتی تھی، دھاگے اور کپڑوں کی اب بھی آتی ہیں، اب تو کافی ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ کہاں مطلب بے شمار ہزار حاج ایجادات ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، تو یہ کون سی سنت ہے کہ ہوائی جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں؟ ہوائی جہاز کب تھے؟ ٹرینیں کہاں تھی؟ کاریں کہاں تھی؟ بسیں کہاں تھی؟ سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. میں نے تو اشارہ کیا، سراحتن بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دی کہ یہ کچھ بھی سرکار کے دور میں نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہم کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کو گوارا ہے، ساری ایجادیں گوارا ہیں، یہ طرح طرح کی بریانیاں اور قورمے گوارا ہیں. بریانیاں اور قورمے جو آپ کھاتے ہیں، کوئی ثابت تو کرے کہ کسی صحابی نے کھایا ہو یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو نوازا ہو. تو دیگوں کی دیگیں اپنے اوپر آپ الٹ دیتے ہیں کھانے کی، اور بریانیوں کی، طرح طرح کے خوشبودار کھانوں کی، تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا. اور جہاں میں نے میلاد شریف منایا اور سبز جھنڈا لہرایا آقا کے جشن ولادت کا، تو دھڑک کر کے آپ کے منہ سے نکلا کہ کس صحابی نے جھنڈا لگایا تھا اور کس صحابی نے جشن ولادت منایا تھا؟ تو پتا چلا کہ صحابہ کرام کے فعل سے محبت وغیرہ آپ کو نہیں ہے، کچھ درد اور کچھ آپ پیٹ میں کچھ اور دکھتا ہے کہ سرکار کی محبت کے نظارے بعض دلوں کو اور بعض نگاہوں کو اچھے نہیں لگتے. تو اس لیے یہ ضد فضول ہے کہ صرف وہی کام کیا جائے گا جو صحابہ کرام نے کیا تھا، تو یہ ضد فضول ہے. اب جیسے کسی نے بول دیا کہ اذان سے پہلے درود شریف کیوں پڑھتے ہو؟ حضرت بلال اذان میں درود شریف نہیں پڑھتے تھے. چلو میں آپ کی بالفرض بات مان لیتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو یہ مطمئن کرنا پڑے گا کہ حضرت بلال لاؤڈ اسپیکر پر اذان دیا کرتے تھے، جبھی تو آپ نے لاؤڈ اسپیکر لگا رکھا ہے. تو آپ لاؤڈ اسپیکر بند کر دو، بلال کی طرح بغیر اسپیکر کے اذان دو، تو درود شریف حضرت بلال نہیں پڑھتے تھے تو ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں کہ چلو بھائی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو اپناتے ہیں، نہ اسپیکر پر اذان دیتے ہیں نہ درود شریف پڑھتے. تو یار اسپیکر پر تو حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی، لیکن تم کو اچھا لگتا ہے کہ تمہاری آواز دور دور تک جائے تو تم نے اسپیکر پر اذان دینی شروع کر دی، تو ہم کو درود شریف اچھا لگتا ہے تو ہم نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا. تو جو چیز شریعت نے منع نہیں کی، یہ اصول یاد رکھیں کہ جو چیز شریعت نے منع نہیں کی وہ جائز ہوتی ہے. تو اب اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کو شریعت نے کہیں بھی منع نہیں کیا، ایک بھی کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا کہ جس میں یہ ہو کہ اذان سے پہلے درود پاک مت پڑھا کرو. جب منع نہیں کیا تو جائز ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اردو میں بیان کر رہا ہوں، تو اردو میں بیان کرنے کا صراحتن کہیں منع نہیں کیا گیا. تو دنیا کی ہر زبان میں بیان کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، جو بھی انداز شریعت کے مطابق ہو وہ اپنایا جائے، اس میں ثواب ملے گا. تو اسی طرح قرآن پاک میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا. قرآن پاک کی کوئی آیت یاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ آیت سب کو معلوم ہوتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. تو اب اس آیت مقدسہ میں مطلقاً درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا. اب اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اذان سے پہلے مت پڑھا کرو بلکہ اذان کے بعد پڑھا کرو. اس میں کوئی بھی تو اب اذان سے پہلے پڑھو اذان کے بعد پڑھو, نماز کے پہلے پڑھو نماز کے بعد پڑھو, بیٹھے بیٹھے پڑھو کھڑے کھڑے پڑھو لیٹے لیٹے پڑھو, پاؤں سمیٹ کر پڑھنا چاہیے, لیٹے لیٹے کچھ بھی پڑھنا ہو تو پاؤں سمیٹ کر چلتے چلتے پڑھو. اب جن مقامات پر پڑھنے کی صراحتاً ممانعت ہے ان میں نہیں پڑھیں گے, اس کے علاوہ ہر وقت پڑھیں گے. تو آج تک فقہاء کرام اور علماء کرام جو گزرے رحمہم اللہ, انہوں نے یہ تو فرما دیا کہ بھائی گندگی کی جگہ مت پڑھو, جہاں گندگی ڈالنے کی جگہ ہے مواضع نجاست درود شریف مت پڑھو, وہاں ذکر مت کرو. تو جہاں جہاں انہوں نے منع کر دیا ہے اس میں کہیں بھی آج تک کسی بھی عاشق رسول نے یہ منع نہیں کیا کہ اذان سے پہلے درود شریف مت پڑھو, اسی نے منع نہیں. تو اس لیے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, جس کو درود شریف اچھا لگتا ہے وہ پڑھو. ہم بچپن سے الحمدللہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے آ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک درود شریف پڑھا جاتا تھا, دعوت اسلامی والوں نے چار چار پڑھنے شروع کر دیا, چار سیکھے پڑھتے ہیں الحمدللہ. اب کوئی بارہ سیکھے اگر اذان سے پہلے پڑھنا شروع کر دے مرحبا, ہم اس کو بھی نہیں روکیں گے, اچھا ہی تو کام کر رہا ہے, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو عقل مندار اشارہ کافی ہے, جو سمجھدار ہوتا ہے اس کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, اور جو نہ سمجھ ہوتا ہے اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہوتے ہیں. تو وہ تو عز روح ہو وہ تو وقت روح ہو, کوئی تفسیر میں نہیں بیان کر رہا, میں نے تو ایک آیت آپ کو سنائی کہ محبوب کی نبی کی تعظیم و توقیر کرو. تو تعظیم کے لیے یہ تو ہے محدثین کا کلام, اس میں مفسرین کا کلام اس میں کہ نبی کی تعظیم و توقیر کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے جو ہو تعظیم اور شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ اس آیت کے تحت داخل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عمر کے اسلامی بھائی کو اعتکاف میں بیٹھنا منع ہے. اگر کوئی 17 یا 18 سالہ اسلامی بھائی اپنی عمر 20 سال ظاہر کر کے اعتکاف کر لے تو کیا اس کا یہ عمل درست ہے؟
اس کا مطلب اس نے جھوٹ بولا, جیسے اسکول میں بھی داخلہ 12 جھوٹ بول کر لوگ کرواتے ہیں, عمر کی اس میں بھی قید ہوتی ہے. تو جھوٹ تو گناہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اعتکاف جو کہ اس پر سنت عین بھی نہیں تھا, واجب بھی نہیں تھا, اور یہاں بیٹھنا فیضان مدینہ میں منع ہے, دعوت اسلامی کے مرکزی اعتکافات میں منع ہے, ویسے مطلقاً اعتکاف کرنا منع نہیں ہے. کیونکہ یہ چھوٹی عمر کے لڑکے جو ہوتے ہیں نا, یہ عموماً ماحول ان کی وجہ سے خراب ہوتا ہے, اور بعض حوثی قسم کے شیطان جو ہیں ان سے دوستی کر لیتے ہیں امردوں سے, اور پھر بس وہ خون کا جلاپا ہوتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ امرد گھس جاتے ہیں بےچارے, ان سے دوستیاں بھی بڑوں نے کر لی ہوں گی, ایسے شیطان بھی یہاں ہوں گے, امام اور داڑھی بھی سجا لیتے ہیں لیکن ذہن شیطانی ہوتا ہے. تو ان کے شر سے بچانے کے لیے ہم ان امردوں کو اعتکاف سے روکتے ہیں. اگر کسی امرد کی دوستی کسی بڑے سے ہو گئی ہے تو وہ فوراً اس سے الگ ہو جائے, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. چلو اس کی نیت صاف ہی صحیح, مگر الگ رہنے میں عافیت. تو اب اگر ایسا اسلامی بھائی آ گیا چھوٹی عمر کا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ, شجرہ اطفاریہ کے اس شعر کی وضاحت فرما دیں. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کارت عبد واحد بے ریا کے واسطے.
یعنی حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دیا اس میں. ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار غوث اعظم کے بھی مشائخ میں سے ہیں. بغداد معلا میں آپ کا مزار ہے, فائز الانوار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی جا رہی کہ یا اللہ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ مجھے دنیا کے کتوں سے محفوظ فرما. دنیا کے کتے یہ چار ٹانگ والے کتے مراد یا نہیں ہیں, یہ تو اکثر بہت وفادار ہوتے ہیں, بلکہ کتا وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے. دنیا کے حوث ہی کتے, دنیا کی حوث رکھنے والوں سے مجھے محفوظ فرما. ایک کارک عبد واحد, عبد واحد بھی ایک بزرگ کا نام ہے. عبد واحد بیریا, بیریا مانے مخلص جس میں ریا نہ ہو. تو یا اللہ مجھے دنیا کے حوثی کتوں کے شر سے محفوظ فرما, ان کی خوشامد خوری سے مجھے بچا لے, دنیا کے حکام اور بادشاہوں کی خوشامد خوری سے محفوظ فرما لے, اور مجھے ایک درکا بنا دے. ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے. اب ایک کارک یا ایک سے مراد یا تو خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات, یا اللہ اپنی ذات کا مجھے وفادار رکھ, یا اپنے محبوب کی ذات کا وفادار رکھ. تو محبوب کی ذات کا جو وفادار ہے وہ انڈرسٹینڈ اللہ تعالی کا بھی وفادار ہے. یہ کوئی معاذ اللہ یہ مراد نہیں کہ محبوب کا وفادار ہو گیا تو اللہ تعالی کا بے وفا ہو گیا, بلکہ اولیاء کرام کا جو وفادار ہے وہ بھی محبوب کا وفادار ہے اور اللہ تعالی کا وفادار ہے. تو اللہ تعالی جس کو پسند کرتا ہے اس کا وفادار ہونا وہ ایک کا وفادار ہونا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی بار بار توبہ کرنے کے باوجود گناہوں سے باز نہ آئے تو کیا توبہ کرنا ترک کر دینی چاہیے؟
توبہ تو کار ثواب ہے, اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو یہ سمجھے کہ اب مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے اس کو توبہ کی زیادہ ضرورت ہے. تو چاہے ہزار مرتبہ کوئی گناہ کر بیٹھے توبہ ترک نہیں کرنی چاہیے. توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو. کہ اس وقت جب یعنی کہ قیامت کے قریب وہ وقت آئے گا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا, آپ کو مغرب سے طلوع ہوگا, تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جو کافر ہوں گے وہ اب کافر ہی رہیں گے, توبہ کر کے وہ مسلمان نہیں ہو سکیں گے. تو توبہ کرتے رہنی چاہیے, کہ توبہ بذات خود ایک عمدہ عبادت ہے, کار ثواب ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. چاہے بندہ ہزار بار گناہ کرے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے, لیکن نعوذ باللہ اس لیے گناہ نہ کرے کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے, اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں بعد میں اس سے معافی مانگ لیں گے, یہ تو بہت خطرناک ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں بیان کرتے ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مدینہ, کیا ہر کمال کو زوال ہے؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے.
ہر کمال کو زوال ہے, اس سے مراد یہ کہ وہ دنیا میں جو بھی کمالات ہیں ان کو زوال تو لگتا ہے, تو ان مانو کر ہر کمال کو زوال ہے. ورنہ من جانب اللہ جس کو کمال ملا, انبیاء کرام کو کمال ملا, اس کو زوال نہیں ہے. اولیاء اللہ کو جو کمال من جانب اللہ عطا ہوا وہ کر ولایت تو سلب ہو سکتی ہے, سلب ہوئی ولایتیں, تو ان مانا کر ان کا کمال خطرے میں ہے اولیاء اللہ کا. تو یعنی ہر ولی ڈرتا ہے کہ کہیں میری ولایت چھین نہ لی جائے, نبوت نہیں چھینی جاتی. تو اب کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا, اب کوئی نبی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی نئے نبی نہیں ہیں, نہ انجیل مقدس کی تعلیم دیں گے, نہ اپنی نبوت کی تبلیغ فرمائیں گے, بلکہ وہ میٹھے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لاکی لائی ہوئی شریعت کو پھیلائیں گے, تو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے, سنتیں عام کریں گے. کمال کو زوال سے مراد دنیاوی کمالات کو لیجیے. یہ ایک محاورہ ہے, کمال کو زوال ہے, ہر کمال کو زوال ہے. آدمی پھوپھا نہ کرے پھولے نہیں, کہ بڑے بڑے کرو فر والے آئے کہاں ہیں؟ خود پاکستان میں کتنے وزیر اعظم آئے، اب پتہ نہیں زندہ اکا دکا ہی ہوں گے سب، اب یا تو مر مٹ گئے یا پھر وہ گوشہ گمنامی میں چلے گئے، کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہیں ہے۔ کتنے صدر آئے مارے گئے یا زندہ ہیں، تو اب کون پوچھتا ہے، کون ان کو ڈھونڈتا ہے؟ جب تک کرسی ان کے پاس تھی ان کی مول بالا تھی، اور مدنی کرسیوں کی کیا بات ہے، اولیاء کرام کے پاس مدنی کرسیاں ہیں، غلامی مصطفیٰ کی کرسیاں ہیں۔ تو صدیاں بیت گئی لیکن ان کی حکومتیں قائم ہیں۔ میں نے ابھی غریب نواز کے عرس کی بات کی نا، کتنی صدیاں گزر گئی پردہ کی ہے، لیکن ابھی تک ہم لوگوں کے دلوں پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سلطنت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ بغداد والے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کا سکہ جمع ہوا ہے۔ غلامی مصطفیٰ کی کرسی زندہ باد، باقی ساری کرسیاں مردہ باد۔ زندہ باد کہنے سے بھی زندہ باد نہیں ہونی۔ میرے آقا اعلی حضرت بریلی کے تاجدار بریلی شریف کو خواب میں بھی ہم میں سے بہت سونے نہیں دیکھا، لیکن ان کی بادشاہت ہم پر قائم، ان کی ہیبت ہم پر قائم ہے۔ ان کا حوالہ آتا ہے تو عقل میں آئے یا نہ آئے دل جھک جاتا ہے کہ اعلی حضرت نے فرمایا صحیح ہے، صحیح ہے نا۔ اولیاء اللہ سے ہم کو پیار ہے، اولیاء اللہ سے ہم کو پیار ہے، اولیاء اللہ سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو بس یہ دیکھ بن جائیں گے نا ہم تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ باقی تو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، نمرود بھی آیا، خدائی کے دعوے کیے، آج کہاں ہے فرعون، کہاں ہے قارون، کہاں ہے حامان، کہاں ہے یزید پلید، کہاں ہے جنہوں نے بھی ظلم کی آندھیاں توڑی، جن کا توتی بولتا تھا ظلم کی آندھیاں توڑی، آج کہاں ہے؟ کوئی پرسان حال نہیں، پوچھنے والا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں عبرت کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔ چھٹا شریف میں آپ نے جا کے دیکھے ہوں گے بادشاہوں کی قبر کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور اولیاء کرام کے مزارات کی رونقیں قابل رشک، کیسی رونق ہوتی ہے اللہ، یہ جیتی جاگتی مثالیں۔ اللہ پاک بس ہماری نسبتیں سلامت رکھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدینہ، اگر کوئی ملازمت پیشہ شخص ماحول کے ساتھ وابستگی سے پہلے اپنی ڈیوٹی میں چوری کرتا تھا، یعنی وقت پورا نہ ہم دیتا تھا، اب مدنی ماحول سے وابستگی کی برکت سے اسے اس گناہ کا احساس ہو جائے اور وہ توبہ کرنا چاہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
ملازمت میں جو ڈیوٹی اجارے میں طے ہوئی ہے، مثلا اجارہ یہ ہوا کہ روزانہ صبح 10 بجے سے شام کے 6 بجے تک کی ڈیوٹی آپ کی، اور یہ آپ کی تنخواہ، تو اب یہ جو اجارہ ہو گیا صبح 10 بجے سے 6 بجے تک کی ڈیوٹی، اس ڈیوٹی کے دوران با جماعت نماز فرض سے تو سیٹھ نہیں روک سکتا، وہ تو روکے تب بھی پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ عرفن جو آدمی کو ہوائج ہوتے ہیں، مثلا استنجا وغیرہ کرنا، تو اس سے بھی ظاہر ہے وہ نہیں روکے گا، اور اگر بغیر پوچھے یہ کیا تو اس پر کوئی جرم نہیں کہ اس کا عرف ہے کہ اس کی ضرورت پڑتی حاجت ہے۔ تو عرف کے علاوہ یا اجازت کے علاوہ کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا جس سے اس کے کام میں کوتاہی ہو. مثال کے طور پر ڈیوٹی کے دوران بغیر سیٹھ کی اجازت کے نوافل نہیں پڑھ سکتا. اوراد و وظائف بھی اس طرح نہیں پڑھ سکتا کہ اس کی ڈیوٹی میں کوتاہی ہو. اب مثلا آپ کا کام ایسا ہے کہ دکان پر بیٹھنے کا کام ہے, بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہے آپ درود شریف پڑھتے رہیں, وظیفے پڑھتے رہیں, اس کے کام میں کوتاہی نہیں ہے. اب مسجد میں جا کر کونے میں بیٹھ کر پڑھتے رہیں تو ظاہر ہے اس کے کام میں کوتاہی ہے. تو مسجد میں جا کر بیٹھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے, نوافل نہیں پڑھ سکتے اجازت کے بغیر. رمضان کا روزہ تو رکھیں گے, وہ اللہ تعالی کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے. نفلی روزے سیٹھ کی اجازت کے بغیر اس صورت میں نہیں رکھ سکتے کہ روزہ رکھتے ہیں تو کمزور پڑ جاتے ہیں, کام میں سستی آتی ہے, کوتاہی آتی ہے. ہاں اگر کام میں کوتاہی نہیں ہوتی اور بالکل 100% وہی کام کرتے ہیں نفلی روزے میں بھی تو اجازت کی حاجت نہیں. تو یہ صورت ہی. اس کے علاوہ بلا اجازت شرعی جو کوتاہی کرتے ہیں کہ 10 بجے ڈیوٹی ہے تو 11 بجے پہنچتے ہیں, 6 بجے ڈیوٹی ہے تو 4 بجے کبھی چھٹی کر جاتے ہیں, کبھی 5 بجے گول کر جاتے ہیں, کبھی جاتے ہی نہیں. ویسے کوئی ترکیب بنا لیتے ہیں کہ سائن کر دیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں کہ ڈیوٹی دے دیے. یہ سب دھوکے بازیاں اور گناہ کا کام ہے. اب اس طرح جس نے کیا تو جتنا وقت اس نے کوتاہی کی, مثلا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی آپ کی اور دیہاڑی سمجھو 80 روپے تھی آپ کی, تو 10 روپے فی گھنٹہ بنا. تو جتنے گھنٹے آپ نے کوتاہی کی, سپوز کرو کہ آپ نے آج تک 1000 گھنٹے کی ڈیوٹی میں کوتاہی کی ہے تو 10 روپے گھنٹہ ہے نا, تو 1000 گھنٹے اگر آپ نے کوتاہی کی تو 10000 روپے بن گئے. یہ جو آپ نے ناجائز اور حرام لیے ڈیوٹی دیے بغیر قصدن, تو اب یہ 10000 روپے آپ کو سیٹھ کو لوٹانے پڑیں گے. اور اس کے کام میں اس طرح جو ترکیب آؤٹ ہوئی اس کی معذرت بھی اس سے کرنی پڑے گی, اس کو راضی بھی کرنا پڑے گا کہ یہ حقوق العباد میں سے اس کا تعلق ہے. صرف جو ہمارے ہاں وہ رواج ہے بولا چالا معاف کرنا بھائی, ہاں معاف کرنا, یہ کافی نہیں ہے. اگر واقعی ہم نے حق تلفیاں کی ہیں تو کافی نہیں ہے. ہاں اگر رسمی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک, کوئی حرج نہیں. یا اس طرح معافی مانگتے کہ معافی مانگنے کا انداز بھی بازو کا دل آزار ہوتا ہے اور آدمی گھبرا کے ہاں بولتا ہے, بھائی بھائی معافی تو مانگتا ہوں یار, اب معاف بھی کرو گے یا نہیں؟ اتنی بار تو بولا کہ معاف کر دو, معاف کر دو, سوری, ویری سوری. اس طرح معافی تھوڑی ہوتی, تو الٹا دل آزاری ہوئی, دادا گیری ہوئی, معاف کرتا کہ اور ایک دو, ایسے معاف نہیں ہوتا. معاف کروانے کے لیے دل میں اترنا پڑے گا نا, کہ دل میں عاجزی اور نرمی پیدا ہو, آپ سے ہمدردی پیدا ہو, وہ معاف کرے, صدق کے دل سے معاف کرے. اگر آپ اس کو تڑی دے کر بولو گے دیکھ سچے دل سے معاف کرنا, دل میں نہیں رکھنا کچھ, وہ جھوٹ بولے گا کہ ہاں ہاں بھائی سچے دل سے معاف کروں گا, تیرے سے پہنچ تو سکتا نہیں, تو مزید مجھے تنگ کرے گا. تو اس طرح یاد رکھیے معافی نہیں ہوں. مزے سے یہ تنخواہیں لیتے ہیں اور اس کو بہادری تصور کرتے ہوں گے, عقل مندی تصور ہی کرتے ہوں گے کہ یار ہم سے تو کون نوکری, کون ڈیوٹی, کیسی ڈیوٹی, مزے سے کھاتے پیتے مجھ کرتے. تو یہ سب حرام کھا رہے ہیں. تو یہ ایسے انداز جو ہی حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام. ڈیوٹی تو پوری ڈیوٹی دینی ہے. بعض گارڈ ہوتے ہیں جن کو اجارہ ہوا ہے کہ آپ کو اتنے گھنٹے کھڑے رہنا, یہ تو مزے سے سو بھی جاتے ہیں, گھروں پہ چلے جاتے ہیں, ڈیوٹی پر یہ گارڈ ہوتے ہیں سوئے پڑے ہوتے ہیں, لیکن جہاں اجازت نہیں ہے وہاں بھی مزے سے ٹھاٹ سے سوئے پڑے ہوتے ہیں, ہوش ہی نہیں ہوتا, قصدن سو جاتے ہیں, لمبے ہو کے سو جاتے ہیں. حرام ہے ان کے لیے, یہ جو ان کی آمدنی ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے, جبکہ ان کو جہاں جہاں اجازت نہیں ہے سونے کی وہاں سوئیں گے. تو قصدن نیند چڑھنا اپنی جگہ پر ہے, اس میں آدمی معذور ہے. اب لمبا ہو کے سوئے گا تو نیند آئے گی. کہلے کوئی بھی ایسا انداز اختیار کرے کہ جس سے اس کو نیند کا غلبہ دور ہو ڈیوٹی کے دوران. باقی ڈیوٹی کتنی ہوتی ہے, 25 گھنٹے تو کھڑے رہنا ہوتا نہیں ہے کسی کو, تھوڑا تھوڑا وقفہ ملتا رہتا ہے, اچھا خاصا وقفہ ملتا ہے. بہرحال تو یہ میں ایک شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں. اب رہا سرکاری نوکری, اب کسی نے سرکاری ڈیوٹی میں یہ کوتاہی کی، اب کس کو جا کر یہ اپنی ڈیوٹی کے پیسے پیمنٹ کرے؟ یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو اگر ایسا کوئی افسر ہے جو اس کا ذمہ دار ہے تو اس کو لوٹا دیا جائے کہ وہ آگے، یعنی اس ترکیب کے ساتھ کہ وہ آگے خزانے میں اس کو جمع کروا دے، صرف اللہ سے توبہ کر لی یہ کافی نہیں. کسی کے پیسے اگر دبا لیے اور توبہ کرتا رہا تو توبہ کافی نہیں. ڈاکو تھا، ڈکیتیاں مارتا رہا، خالی توبہ کرتا رہا، توبہ کافی نہیں. قتل کر دیا ہے، قتل عمد ہے، جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کیا ہے، اس کی خالی توبہ کر لی تو یہ کافی نہیں ہے. ان کے وارثوں سے رجوع کرنا پڑے گا، ان سے معافی طلب کرنی پڑے گی، اور وہ یا تو معاف کر دیں یا احساس کا مطالبہ کریں، جو بھی کریں اپنے آپ کو پیش کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.